على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
دفعہ عرض کیا تھا کہ توبہ کی تین اقسام ہیں، یعنی تین قسم کے لوگوں کی توبہ وہ الگ الگ ہے. اور پہلی قسم تو یہ ہے توبہ کی کہ الرجوع من المعصیۃ الى الطاعۃ، یہ توبہ کی پہلی قسم ہے، یعنی گناہ سے، نافرمانی سے، معصیت سے فرما برداری کی طرف لوٹانا، یہ توبہ کی پہلی قسم ہے. گناہ، نافرمانی اور معصیت سے طاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹانا، کیونکہ توابون کے معنی رجعون کے ہیں، توابون کے معنی رجعون کے ہیں. لہذا توبہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی سے اور معصیت سے، الرجوع من المعصیت الى الطاعت، الرجوع من المعصیت الى الطاعت، یعنی معصیت اور نافرمانی سے طاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹنا. رجوع ہے، رجوع. السلام علیکم. تشریف. اچھا تو آج آپ آئے کیسے یہ بتائیے.
ساتھیوں کو لایا، میں نے کہا چلیں آپ
بھی. اچھا،
آپ کی وجہ سے مجھے بھی جو ہے ثواب مل جائے.
ماشاء اللہ. تھوڑا سا یار اسپیکر صاحب کی جگہ چھوڑو، ادھر آئیے آگے. یہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں تو وہ اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں. اگر آپ بھی سامنے آ جائیں ادھر ہی تو یہ ایسے تکون بن جائے گا، ساتھی ہوگا نا. تو ہاں وہ لائٹ آ گئی الحمد للہ رب العالمین. اچھا ماشاء اللہ، تو میں تو آپ کو دیکھ کر حیران. اچھا ماشاء اللہ،
یہ بھی ساتھی ہے.
اچھا ماشاء اللہ، تو یہ ہوئے. اب سنیے آپ، اب یہ ہوئے کھڑا گوشا، یہ ہوئے کھڑا گوشا، اور یہ ہوئے مکی بنو کا اسپیشل مکی نسوار. یہ لکھا رہتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں وہ بینر لگا ہوا ہوتا ہے، اس بینر پہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بنو کا اسپیشل مکی نسوار. اور کھڑا گوشا میں راز بتاتا ہوں، آپ کسی اور کو مت بتائیے گا، ان لوگوں بھی نہیں بتائے گا. رات ہی میں نے کھڑا گوشا کھایا ہے، کسی کو نہیں بتائے گا، آپ لوگ مت سنیے گا. ماشاء اللہ. اے آمدنت باعث سچا دیے ماں، آپ حضرات کی تشریف آبی سے بہت خوشی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ یہ اتوار اور وغیرہ تو ملاقات ہوتی ہے، آج دفتر کی مجبوری ہے تو اس لیے یہ اپنا دف بجا نہیں سکتے جمعے کو. اور رمضان شریف میں خوشی ہوتی ہے ان کو کہ جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر یہیں آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ کی تین اقسام ہیں، توبہ تین قسم کی ہے، توبہ کی تین قسمیں، یعنی توبہ کرنے والوں کی تین قسمیں، تائبین کی اصل میں تین قسمیں. اور پچھلے جمعے یہ بھی مضمون عرض کیا تھا کہ توبہ نام ہے منزل بعد سے، یعنی جب انسان نافرمانی اور گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. تو واپس جانے والوں بعد کی تین قسمیں ہیں، دوری کی تین قسمیں ہیں، اور اس دوری کو حضوری سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سواری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس سواری پر بیٹھ کر، اور یہ وہ سواری ہے کہ جس کے لیے ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے، اور الیکٹریسٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ جہاں چاہیں اس سواری کو منگوا سکتے ہیں. وہ سواری ایسی ہے جہاں چاہ آ سکتی ہے. اور اس سواری کی رفتار ایسی ہے, سوار کا تو کیا کہنا, کیونکہ سواری کی قیمت سوار سے لگتی ہے. سواری کی قیمت سوار سے لگتی ہے. ہارون رشید ایک دفعہ اپنے وزیر کے محل میں گیا, گھر میں گیا, تو وزیر کا بیٹا تھا وہ چھوٹا. تو بادشاہ نے اس بچے سے پوچھا, 8-9 برس عمر تھی اس کی, اس بچے سے پوچھا کہ بتاؤ میرا محل میرا مکان زیادہ اچھا ہے یا تمہارا, تمہارے ابا کا؟ تو اس نے کہا میرے ابا کا اور میرا. بادشاہ نے حیران ہوا, وہ کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کے ادب کے خلاف ہے یہ. تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرا مکان اس لیے اچھا ہے اور یہ مکان اس لیے اچھا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. کب نے ہوشیاری تھی, کہ اس کو عقل مندی بولتے ہیں, ہوشیار تھا. تو اس نے کہا حضور قیمت اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا مکان ہے, یہ قیمت اس وجہ سے کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ سواری کی قیمت سوار سے لگتی ہے, سواری کی قیمت سوار سے لگتی ہے اور مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے. اگر بادشاہ کسی جھونپڑی میں آ جائے تو بڑے بڑے 5-5 ہزار گز کے بنگلے اور مکان اور کوٹھی والے, ان کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو اس جھونپڑی کی قیمت ہوگی. تو پتہ چلا کہ مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے, رہنے والے سے, ریزیڈنٹ سے لگتی ہے. لیکن شرط یہ کہ اس کو ڈینٹ نہ لگاؤ, کیونکہ اگر اس کو ڈینٹ لگے گا, یعنی گناہوں کا ڈینٹ, اگر گناہوں کا ڈینٹ لگے گا تو پھر وہ ریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اپنے ڈینٹ نکلوائے اور کیا کرے, یعنی صفائی کرے. کیسے؟ ڈینٹانک استعمال کرے. میرے دوستو, سوار وہ جو سواری ہے وہ سواری ایسی عجیب ہے کہ جہاں چاہے منگوائی جا سکتی ہے. اور اس کی رفتار کیسی ہے؟ اب اس کی رفتار اور سواری اس تعارف ایک شعر میں سنیے, جو میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم نے فرمایا. اور شعر کس کا ہے؟ شیخ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, مشہور آدمی ہے اور اولیاء اللہ بزرگوں میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ مرکب توبہ عجائب مرکب است. مرکب کہتے ہیں سواری کو. اب آ گئی تو اس سواری کا کیا نام ہوا؟ توبہ. تو فرماتے ہیں کہ توبہ کی سواری وہ عجیب سواری ہے, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ اپنے سوار کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. اور اس کو, کیونکہ یہ توبہ کیا ہے, یہ توبہ ہے منزل بہت کو منزل قرب میں تبدیل کرنا اور دوری کو حضوری سے تبدیل کرنا. یعنی وہ فاصلے جو بندے اور اللہ کے درمیان بندے کے گناہوں کی وجہ سے آ گئے, تو ان فاصلوں کو دور کرنے کا نام توبہ ہے. اس کی رفتار کیسی ہے؟ اب رفتار سنیے. رومی فرماتے تا فلک تازد, تا فلک تازد بیک لہجہ زپست, کہ یہ فلک پر زمین سے نیچائی سے اور دوری سے ایک لہجے کے اندر, ایک لمحے کے اندر یہ بندہ, وہ بندہ جو کہ فرشی ہے اس کو عرشی بنا دیتی ہے. ایسی تب سواری ہے اس کی ایک لہجے میں. اور یہ سواری ایسی ہر جگہ مل سکتی. اس میں سوار ہونے والوں کی 3 قسمیں وہ پیش کر رہا تھا. یہ تو ہی توبہ کی سواری, کیونکہ توبہ کی سواری ایسی پیاری سواری ہے اور سوار ایسا پیارا ہے کہ اللہ اکبر. اب اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1, میں نے عرض کیا تھا نا سوار 3 قسم کے ہیں. اب اس میں سوار, کیونکہ دوری کی ان کی قسم کی ہے, دوری کی قسمیں 3 اور حضوری کی قسمیں 3 اور سوار کی قسمیں 3, 3 قسم کے لوگ. اس میں تینوں جواب آ جائیں گے, دوری کی 3 قسمیں, حضوری کی 3 قسمیں اور سوار کی 3 قسمیں. یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی اس میں, اور تینوں کی تینوں تین تین قسمیں, اور وہ 3 جملوں کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1, اب یہ میں مضمون کہاں سے پیش کروں؟ میں نے تو اپنے مرشد سے سنا ہے, اب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم سے. اور حضرت نے یہ مضمون مرقات جو کہ شرح مشکات، مشکات شریف، حدیث شریف کی کتاب، اس کی شرح ہے مرقات، عربی زبان میں ہے، اور مزے کی بات ہے اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہے، اردو ترجمہ نہیں ہے. اور یہ مضمون میں نے خود بھی دیکھا ہے، لیکن میں خود بھی اپنے طرف سے پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس میں زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے منسوب کر کے پیش کروں. اس میں لذت الگ ہے، یہ لذت الگ ہے، کیونکہ جب زیر سایہ ہوتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اب تین قسمیں سنیے. نمبر ایک، الرجوع. اچھا، عرض کیا تھا کہ توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی دوری کو حضور سے تبدیل کرنا. تو اب اسی میں یہی لفظ ہے رجوع، معنی لوٹنا. تو الرجوع من المعصیت الى الطاعت، یہ تو پہلا سوار ہوا. پہلا سوار وہ ہے جو لوٹے گناہوں سے اللہ تعالی کی فرما برداری کی طرف. اس کی دوری گناہ ہے، کیونکہ ہر گناہ کر کے انسان اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے. اور حضوری اس کی کیا ہوئی؟ قربت، وہ فرما برداری ہے. جیسے نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لی، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھتا، جماعت سے شروع کر دی. اگر عورتوں کو دیکھنا ہے، دیکھنا چھوڑ دیا، عورتوں کو دیکھتا ہے، خصوصاً آفس کی سہیلیاں، دفتر کی سہیلیاں. تو اس سہیلی کو نہ دیکھنے میں ہر غم کو سہتا بھی ہے، سہتا ہے، یہ سہیلی ہے نا، کہ سہیلی سے جو غم لیا اب اس غم کو سہے، نہ دیکھے، اس غم کو لے. آ میرے شیخ نے ایک شعر سنایا کہ عارف، آ عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، یعنی وہ غم، مولا کا غم جس کو مل جاتا ہے، اب اس کا کیا صدقہ ملا؟ عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدہ نہ تھا. جو غم عارضی تھا وہ غم ہم نے چھوڑ دیا، عارضی غم کو ہم نہیں لیں گے، وہ غم لیں گے جو غیر فانی ہوگا، دائمی ہوگا. اچھا آپ میں سے ریاض کس کا نام ہے؟ اچھا آپ کا نام ہے، آپ سنیے، آپ کے ریاض پر سناتا ہوں. ایک شعر یاد آیا، میں نے چلتے پھرتے ریاض کی خبر آئی تھی تو وہ خبر سنا دیتا ہوں. ریاض خیر آبادی ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر ایک نواب گورکھپور کو سنایا، گورکھپور کے نواب ہندوستان کا. تو اس نواب نے اس زمانے میں اس کو 1000 اشرفیہ دی. نواب مست ہو گیا، سوچے شعر کیسا ہوگا. اب وہ شعر سن لیجئے، شعر کے شاعر کا کیا نام ہے؟ رائے ریاض خیر آبادی. اور ریاض صاحب کو یہ شعر انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، کیونکہ پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی. شاعر کہتا ہے پہلی نظر کی چوٹ بھی اف اف، یا اف کا مزہ کیسا ہے؟ عاشق سے پوچھے کیا عالم ہوتا، پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی، ہوں اپنے دل پر اب تک اس کا زخم لیے ہوئے. حضرت یہ پہلا یاد رہے گا انشاءاللہ. اب وہ شعر سنیے جس پر 1000 اشرفیہ ملی، اور یہ بھی مجھے میرے شیخ نے سنایا. اب سنیے شاعر کیا کہتا ہے. اتری آسمان سے تھی جو کل، اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا، اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا، تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا. یعنی ہم زمینی شراب نہیں پیئیں گے. کیا دیکھیے ذوق ہے، ہم زمینی شراب نہیں پیئیں گے. وہ کیونکہ زمین کی شراب پی کر تو شراب دلوں میں سلاخ کرے گا، پیشاب لگے گا، اور اس کا نشہ کیسا ہے، ایک تھپڑ مارو آپ تڑاک کر کے تھپڑ لگائیں نشہ اتر جائے گا، یا کھٹاس چکھا دیں، لیمو چٹا دیں نشہ اتر جائے گا. لیکن اللہ تعالی کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ میرے پیارے دوستو، وہ نشہ مخلوق کی ملامت سے نہیں اترتا، مخلوق کے تانا دینے سے نہیں اترتا، یہاں تک کہ گردن کٹنے سے بھی نہیں اترتا. جو صحابہ کا نشہ تھا، دیکھیے نا، 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کیوں؟ وہ نشہ ایسا عجیب ہے، میں وہ کسی مخلوق کی پرواہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا. کیسے؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک محدث عظیم گزرے ہیں، بڑے عالم اللہ والے تھے، وہ تو درس ہو رہا تھا، طلباء کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، وہ اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ، ظالم نہایت، مسلمان تھا لیکن نہایت ظالم تھا. وہ آیا سپاہیوں کے ساتھ، ہاتھ میں ننگی تلوار، اور بادشاہ کے قریب آ گیا، اور اس اللہ والے نے اس بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ منظر، بادشاہ کھڑا ہوا ہے اور وہ درس دے رہے ہیں، یہ منظر دیکھا تو طلبا نے اپنی کتابیں سمیٹ لی اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی بادشاہ حکم دے گا گردن اڑانے کا، اور خون ہماری کتابوں اور کپڑوں پر آئے گا، اس کے خون کے چھیٹے. سمیٹ لیا. لیکن میرے مرشد نے سنایا کہ وہ سر نیچا کیے، گردن جھکائے اپنے کام میں مشغول رہے، اٹھا کر نظر نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کھڑے کانپنے لگا، کیونکہ اس کے دل میں، اس اللہ والے کے دل میں صرف اللہ تھا. وہ اس سے محروم نہیں ہوا، اس کی بادشاہ سے یا اس کے فوجیوں سے. وہ کھڑے کانپنے لگا، پھر پلٹ گیا اور پلٹ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا خزانچی اور منشی آیا اشرفیوں کی دینار کی تھیلی لے کر، اور اس اللہ والے کے قدموں میں رکھ دی کہ یہ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے بھیجی ہے. اس اللہ والے نے فرمایا کہ اس کو رکھو اور بادشاہ کو لے جا کر دے دو، اور اس کو ایک بات. اچھا ہاں، وہ بزرگ بیٹھے کیسے تھے؟ ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے، ایسے ٹانگ سیدھی کیے ہوئے، اور ویسے ہی بیٹھے رہے. تب انہوں نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے کہہ دینا ان الذی یمد رجلیہ، کہ جو اپنی ٹانگوں کو پھیلاتا ہے، لا یمد یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو پھر نہیں پھیلاتا. یہ کیا تھی؟ یہ وہی تھی، اتری آسمان سے تھی، جو کل ریاض خیرآبادی کا شعر ہے. ریاض صاحب یاد رکھیے گا، اتری، اگر بھول جائیں تو پھر پوچھ لیجیے گا، بس آسمان اور بوتل یاد رکھیے گا. اتری آسمان سے تھی جو کل، اٹھا تو لا تاکہ حرم سے شیخ، وہ بوتل اٹھا تو لا. یہاں دیکھیے وہ کبھی کیسا مزہ ہے، وہ بوتل اٹھا تو لا. سبحان اللہ، میرے شیخ نے دیکھی کیسی کیسی باتیں سنائی ہے، کیسی مزیدار، کہ دل کا کیا عالم ہو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں، میرے شیخ خود فرماتے ہیں، اب حضرت نے اس کیفیت کو کیسے بیان کیا، اب سنیے. فرماتے ہیں کہ میرے پینے کو اے دوستو سن لو، میرے پینے کو اے دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. میں مانے شراب، ہم آسمان والی پیتے، زمین والی نہیں پیتے، آسمانی پیتے ہیں. اور کیسے؟ معرومی فرماتے ہیں، معرومی بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی آسمانی پیتے ہیں. کیسے؟ بادہ افراما، یہ افراما کا الف حمزہ زائدہ ہے، یہ ضرورت شعری کے لیے، ورنہ فراما کافی ہے. بادہ افراما وخم و جام میں، بادہ افراما وخم، بادہ مانے شراب، بادہ افراما وخم و جام میں، جام اور میں اور خم یعنی شراب کی شراب اور مٹکے وغیرہ سب. اور کیسا فراوانی کے ساتھ ہم کو ملتا ہے، اور اس نشے کا یہ مزہ ہے. مزہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ بوسے بے اندازہ ولب ناپدید، ہمیں سینکڑوں چمے ملتے ہیں لیکن چما دینے والے وہ ہونٹ دکھائی نہیں دیتے. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو ہمیں پیار ملتا ہے، وہ پیار کے کرنے والے ہونٹ، پیار کرنے والے ہونٹ کا چما تو پتا چلتا ہے، لیکن وہ اس چمے اور پیار کا دینے والا وہ دکھائی نہیں دیتا. لب ناپدید ہیں، لب نظر نہیں آتے، اور بے شمار چمے ملتے ہیں. آہ، میرے شیخ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے شمار غم اٹھائے گا تو کیا بے شمار پیار نہیں پائے گا وہ؟ کیا ان صاحب کو جانتے ہو؟ اچھا، خبر لگ گئی. وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کہتے تھے ہم ٹلا مارنے جا رہے ہیں. وہ پرانی بات ہے کا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور حضرت والا، میرے شیخ نے یہ سب باتیں سنائی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ کا سوار گناہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری. بیٹا ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھ جا، ادھر. اردو جانتا ہے نا؟ ادھر بیٹھو، نہیں ادھر، اس پہ بیٹھو نا. ٹھنڈک چاہیے لمبو ہے کیا؟ کہیں تیرا ابا نہیں آیا؟ اچھا، وہ چاچا بھی نہیں آیا. جب نعمت موجود ہو اس کو چھوڑ کے نہ بیٹھو، جب اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کو استعمال کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت کا درس ہو رہا تھا، تو درس ختم ہوا تو ایک شخص سے کہا کہ آپ رک جاؤ، سب چلے گئے، اس کو روک لیا. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میرے مسند ہے اس کو اٹھاؤ، اس میں کچھ رقم ہے، وہ رقم لے لو، اور ذرا اپنا لباس وباس ہو لیا اچھا کرو. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو بہت مال ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دیوی نعمت، اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت بندہ استعمال کرے. فرمایا تم عجیب آدمی ہو، اللہ نے تم نے اپنی شکل ایسی بنائی ہے کہ لوگ تمہیں بھیک دے، تم کو حقیر اور بھکاری سمجھے، ایسی شکل بناتے ہو. فرمایا کہ اللہ نے جب نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال کرو، نعمت موجود ہو تو نعمت چھوڑ کے دور نہیں جانا چاہیے. جیسے اگر گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ ہے، تو ٹھنڈک میں نہ بیٹھے، اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے، دھوپ ہے، تو ٹھنڈے میں نہ بیٹھے، دھوپ میں بیٹھے، وہ اس وقت احکام بدل جاتے. نعمت کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اس کو استعمال کرے. گاڑی ہے، مکان ہے، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، سب کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. میرے پیارے دوستو، تو سوار کی پہلی قسم توبہ کا، وہ رجوع من المعصیتی الی الطاعتی، گناہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ گیا. اور دوسری قسم الرجوع من الغفلتی الی الذکری، کچھ ذکر کرتا تھا، اشراق، اوابین، چاشت وغیرہ، نمازیں پڑھتا تھا، کچھ معمولات، تلاوت کرنا، اب وہ چھوڑ دیا. اب اشراق کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بات یہ کمزوری آ جاتی ہے. جیسے انسان اگر چٹنی روٹی کھا لے تو پیٹ بھر جائے گا، لیکن بریانی سے ذرا مزہ اور آتا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنا تو ایک ہی ہے، لیکن انسان غذا کرتا نا، تو پتہ چلا کہ ذکر اگر کوئی آدمی نہیں کرتا، اگر ذکر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نفع. اگر کوئی ساری زندگی اشراق نہ پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرب خاص سے محروم رہے گا، قرب خاص سے محروم رہے گا. تو اس لیے یہ چیزیں نعمت ہیں. تو ذکر کرنا، اب وہ ذکر نہ کر کے غافل ہو گیا، یہ غفلت بھی ایک دوری ہے، یہ بھی ایک دوری ہے. اور اب ذکر کر کے دوبارہ تسبیح ہاتھ میں لی اور یہ شعر پڑھا، میرے شیخ نے سنایا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا، جو کمزوری آ گئی تھی روح میں، اب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے پھر روح میں توانائی آ گئی. جیسے انسان سادی غذا کھائے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن گوشت کھاتا ہے تو کہتا ہے تھوڑی سی تو گرمی آئی ہے. انسان کوئی طاقت کی چیز ذرا پتا چلتا ہے کیا ہے، تو وہ کیا ہے، اسے پھر اس طاقت کو کس میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. تو دوسری ہوگی نا قسم، دوسرے سوار کی قسم کیا ہے، جو غفلت توبہ کی سواری پر بیٹھے گا، لیکن اس کی منزل کیا ہے، ذکر غفلت سے ذکر کی طرف جانا، غفلت سے ذکر کی طرف جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جانا، یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم کیا ہے، الرجوع من الغیبتی الی الحضوری، کہ وہ سواری کی قسم یہ کہ دل جو اللہ سے غافل ہوا، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا، فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں واپس لے آتا ہے. یہ توبہ کی تیسری قسم ہے، یعنی وہ دل سے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ ایک بات فرماتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد وفی روایت بالمساجد، یعنی وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. تو اس نے کہا کہ حضرت حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بازار میں ہو دل اور دل مسجد میں کیسے اٹکا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات تو بتاؤ، جب تم مسجد میں ہوتے ہو تو دل کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کبھی انڈے میں، کبھی ڈبل روٹی میں، کبھی مکھن میں، کبھی بیوی میں، کبھی دفتر اور بازار میں، یا اسائنمنٹ جمع کرانا ہے جو، یا رپورٹ پیش کرنی ہے تو رپورٹ میں دل اٹکا ہوا ہے. تو فرمایا کہ حضرت نے یہ اس نے بتایا تو حضرت نے فرمایا یہ کیوں؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو نہیں سمجھا. فرمایا بات یہ کہ اس کی محبت غالب ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی بازار میں ہوگا اور دل مسجد میں ہوگا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا پھر بھی کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کہاں ہو گئی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ تو 4-5 سال ہو گئے. نے کہا اچھا، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دفتر بھی جاتا ہے، دکان پر بھی جاتا ہے، لیکن سچ بتاؤ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور دفتر میں جاتا ہے تو دل کہاں ہوتا ہے؟ تھوڑی بات فون کر کے کیا حال ہے، کیا کر رہی تھی؟ ہر تھوڑی دیر بعد پتہ چلا وہ لگے کیوں، دل اٹکا ہوا ہے نا وہاں پر. تو کیسے؟ محبت غالب ہے. تو آپ اچھا کام بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سر بلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہا ہے سب، اور منتظر ہے جلدی سے 5 بجے 6 بجے جلدی سے میں گھر پہنچوں. تو کیوں، دل اٹکا ہوا ہے نا، ہے دفتر میں اور دل گھر میں ہے. میرے شیخ نے فرمایا جب لیلا کی محبت کا یہ اثر ہو کہ تمہیں دفتر میں بیٹھے ہو اور وہ لیلا تمہیں گھر میں ہے، وہ یاد آ رہی ہے. فرمایا کہ مولا کی محبت کا ایسا اثر کیوں نہ ہو کہ دنیا میں کام کر رہا ہے، دوستوں سے ہنس بول بھی رہا ہے، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آج بھی میری تر نہیں ہے، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آج بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. تو وہ جو دل اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. اب کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہماری عقل میں بات نہیں آتی، کیسے؟ آپ حضرات اکثر حضرات کی جیب میں موبائل رکھے ہوئے تو اس وقت آپ موبائل سے غافل ہیں، موبائل سے غافل ہے نا، دھیان تھا اس وقت موبائل کا؟ نہیں تھا. اچھا اگر اس وقت فون آ جائے گھنٹی بجے گی کہ نہیں بجے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ موبائل سے آپ غافل تو ہیں لیکن آپ کا جو موبائل ہے اس کا رابطہ ریس کے ذریعے سے مرکز سے اور سینٹر سے اور ان کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا جو آدمی فون کرے گا فون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو حالانکہ غافل ہے، خاموش پڑا ہوا ہے اس وقت میں، آپ دیکھیں تو ایسا لگے گا کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہوں گے کہ صاحب یہ تو ایک چیز تو آ رہی ہے لیکن کیسے بجے گا؟ یہ تو تب پتا چلے گا جب گھنٹی بجے گی میرے دوستو، جب کوئی فون کرے گا تب اس کا پتا چلے گا کہ یہ موبائل غافل نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو اسی طرح سے غفلت اور حضوری کا پتا تب چلتا ہے جب موقع آتا ہے. اور وہ کیسے؟ میرے شیخ نے فرمایا ایک آدمی عاشق امرود ہے، امرود کا عاشق ہے، گلی میں گزر رہا ہے، امرود والا امرود لے لو بھائی، لال لال امرود، میٹھے میٹھے امرود، ملیر کے امرود لے لو. اور فرمایا کہ امرود کی آواز سن کر وہ کروٹ نہ بدلے. تو کیا دلیل ہے اس بات، کیا دلیل ہے؟ اب اس پر ایک واقعہ اور سنیے، ایک واقعہ اور سناتا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. معرومی نے ایک واقعہ لکھا کہ بادشاہ جو تھا، شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، وہ بادشاہ کا شہزادہ تھا، وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. بادشاہ نے اس کی شادی بھی کر دی لیکن شادی کر دینے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی اور وہ بیمار دن بدن سوکھتا چلا گیا. اب بادشاہ بڑا پریشان کہ میں اس کا کیسے علاج، کیا یہ تو ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہو رہا، بڑے حکیموں سے علاج کرایا. تو اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، تو وہ بھی کچھ روحانی علاج وغیرہ کرتے تھے، اس نے روحانی علاج بھی کروایا، جس کو یہ آپ تعویذ وغیرہ کا کام بولتے ہیں، عملیات وغیرہ، جائز درجے میں جائز ہے، جائز درجے میں جائز ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور جائز درجے میں جائز ہے. اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ دال میں کچھ اور کالا ہے، مسئلہ جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی اور بیماری لگی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے عشق کی بیماری، یعنی جس کو یوں کہتے ہیں سونیا عشق دا معاملہ ہے. اب اس نے سوچا کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا تو یہ مجھے بتائے گا نہیں. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی، اس سے کہا سب لوگ آپ باہر جائیں. بزرگ نے اس سے پوچھا کہ دیکھو مجھے سمجھ میں آگئی تمہارا معاملہ کیا ہے، اگر تم اپنے دل کی بات مجھے بتا دو تو معاملہ کچھ حل بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا، اس نے بتایا کہ دیکھو بھائی صاف صاف بتا دوں، تم کسی کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو. وہ خاموش رہا. پوچھا بھائی کیا رہتا ہے؟ نہیں بتایا. تب ان بزرگ نے کیا کیا، آپ دیکھیے، نبض پر ہاتھ رکھا، نبض پر ہاتھ رکھ کر شہروں کے نام لینا شروع کیے، سمرقند، بخارا، لاہور، کراچی، بنو، پشاور. جیسے ہی اسلام آباد کا نام لیا، مثال دے رہا ہوں، ہاں بھائی، اسلام آباد کا نام لیا تو یہ رگ پھڑکی زور سے. اسلام آباد یعنی جہاں اس کا محبوب رہتا تھا، جیسے اس شہر کا نام لیا یہ رگ زور سے پھڑکی. پھر انہوں نے دو چار اور نام لیے اور خاموش ہو گئے، خاموش، اور کچھ نہیں کہا. بس دیکھو یہ بھی عقل مندی ہے. تو پتہ یہ چلا، اب وہ جو اس کا نام لیا وہ سمجھ گئے کہ اس کا محبوب وہاں رہتا ہے. تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ تمہارا محبوب وہاں رہتا ہے، اگر کہو تو میں بلوا لوں اس کو. تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی کہ مجھ کو میرا محبوب مل جائے. تو پھر اس نے کہا دیکھو دل کی بات بتا دو. تب اس نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ سیاحت کو گیا تھا، تو وہاں ایک لڑکی پر دل آ گیا، ایسے ایسے ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا بھائی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا کچھ بندوبست کرتا ہوں. تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بیماری ایسی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ایک علاج ہے وہ میں کر دوں گا. اور وہ علاج یہ ہے کہ یہ شہزادی ایک لڑکی پر گرفتار ہے، عاشق اس کے عشق میں گرفتار ہے، تو اس کو آپ بلوا لیں. اس نے کہا اس کو بلواؤں گا تو بھائی یہ تو مسئلہ اور وہ ہو جائے گا. کہا بے فکر رہے، اس کو آپ بلوائیں، پھر میرا کام ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلوا لیا، لڑکی کو پہلے بزرگ کے پاس لائے. تو بزرگ نے کیا کیا، اس کو کہا کہ یہ دوا کھا لو جس سے تمہاری سفر کی تھکان سب اتر جائے گی. اب جو اس نے دوا کھائی، تو دوا کھاتے ہی اس کو موشن شروع ہوئے، اور موشن وہ چیز ہے جس سے پروموشن جلدی ہو جاتی ہے. اور موشن پر اور دست پر ایک واقعہ اور سنیے جو میرے مرشد نے سنایا. فرمایا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں ایک خرچ کرے گا اس کو دس ملیں گے، دس کے سو ملیں گے، سو کے ہزار ملیں گے. وہیں ایک کنجوس بیٹھا ہوا تھا، کنجوس نے بھی یہ تقریر سنی. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے، اتنا زبردست بزنس. اس کے پاس دس اشرفیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ چلو یار یہ تو بزنس اچھا ہے، دس دوں گا سو ہو جائیں گی، تو بڑا زبردست بزنس ہے. اب کنجوس نے کیا کیا کہ وہ نکلا، اور مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر اس نے غریبوں میں، مسجد مدرسے وغیرہ میں، مختلف جگہ پر وہ دس اشرفیاں خرچ کر دی. اب منتظر بیٹھا ہے کہ سو اشرفیاں آئیں گی، انتظار میں. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، اب اشرفیاں آئیں گی ایسے تھوڑی. اب جب تیسرا دن شروع ہوا، تو تھا تو کنجوس اور غم کے مارے برا حال. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کو غم ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا معدہ جو ہے نا وہ معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عموماً دست ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ جب ان کو کوئی بیماری، جب ان کو کوئی غم ہوگا نا، وہ موشن شروع ہو جائیں گے ان کو، کیونکہ اس کا اثر فوراً پیٹ پر پڑتا ہے. اس لیے حالت غم میں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ پیٹ معدہ جو ہے وہ معدہ اس کی فکر اور تفکر کی وجہ سے پہلے ہی معدے پر بوجھ ہوتا ہے، کھانے کی وجہ سے وہ معدہ اس کو خوب برداشت نہیں کرتا، اس لیے موشن شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو بھی یہی ہوتا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اب اس کو موشن شروع ہو گیا. اب دیہات کا زمانہ ہے، دیہات ہے، اور اس زمانے میں کوئی لیٹرین اور فلش سسٹم تو تھے نہیں. دیہاتی جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتے تھے اور وہیں کھاد مہیا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا. اب وہ اس نے جا کر جانا شروع ہوا، لوٹا اٹھائے اور گیا، ایک دو تین چار پانچ نہیں، یو دعا دیرے سلور پنزا اسپاک شروع ہو گیا وہ. واہ ات نہ لس لس پر بس، یعنی میری گنتی بس، لیکن مجھے شل تک آتی ہے، لیکن شل اس لیے بولتا کہ شل ہے نا، مار مار کے شل کر دیا. تو اب وہ اس طرح کہیں تو 13-14-15 موشن آ گئے، 10 اس کو. اچھا دیہاتیوں کا انداز یہ کرتے کہ اب وہ جہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، کھدائی کرتے رہتے ہیں ایسے. جیسے بازے کے لوگ لیٹرین میں بھی بیٹھتے نا، فارغ نہیں بیٹھتے، کچھ دھو دیا، یہ دھو دیا، وہ دھو دیا، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، باتھ روم تک پورا دھو دیتے ایسے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ چلو ہم کچھ فارغ بھی بیٹھے ہیں، کام پروسیس تو کہیں اور چل رہا ہے، تو ہم بھی کسی پروسیس میں لگ جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں. تو اس نے اپنے آپ کو اس طرح وہ کھدائی کر رہا تھا، اور غم بھی آ رہا ہے، اس مولوی پہ غصہ بھی آ رہا ہے کہ مولوی نے مروا دیا مجھے. اس کے بعد اب 13-14 جب موشن آئے تو غم کے مارے نڈال، اور دستوں سے ویسے نڈال، کھدائی کر رہا تھا تو 13-14 دفعہ ہو گیا. اب کھدائی کرتے کرتے ذرا بڑا کھڈا بن گیا. اب دیکھا تو کوئی سخت سخت چیز چکرانے لگی، تو اس نے کہا دیکھو یار کیا ہے، تو دیکھا کوئی پیلی پیلی چیز ہے. اب ادھر موشن چل رہا ہے، ادھر اس نے اور دیکھا تو اب دیکھا تو اشرفیہ خوشی کے مارے برا حال، گنی تو فوراً سے بیٹھ گئے، پوری 100 تھی. تو میرے شیخ نے واقعہ سنا کر فرمایا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے استنجا بھی بھول گیا، ویسے ہی شلوار پہن لی، سیدھا بھاگا اپنے گاؤں، بھاگا مولوی صاحب کے پاس. اب وہاں گاؤں گیا تو پتا چلا مولوی صاحب تو ہے نہیں، وہ آگے کہیں چلے گئے. اب وہ پوچھتا پوچھتا وہاں مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور وہ کہیں واز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو یہ کھڑا ہوا. اس نے کہا مولوی صاحب ایک منٹ میری بات سنو پہلے. مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی بولو کیا بات ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ تقریر جو ہے نا مکمل نہیں کرتے، نامکمل تقریر، انکمپلیٹ ہوتی ہے آپ کی تقریر، مکمل تقریر کیا کرے. اچھا کیا بات ہے بھائی. کہا آپ نے کہا تھا کہ 1 پر 10 ملتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، 1 کے 10 ملتے تو ہیں، لیکن تقریر مکمل کیجئے. وہ کیسے؟ کہا 1 پر 10 ملتے تو ہیں لیکن مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں. یہ واقعہ بھی میرے شیخ نے سنایا تھا. تو ہمارے حضرت ہمیں ہنساتے بھی تھے، کیونکہ مضمون ہے، کیونکہ حضرت کی مجلس 4-4 گھنٹہ ہوتی تھی ایسا، اور حضرت لہٰذا ہماری رعایتوں کو دیکھتے ہوئے ہنسا بھی دیتے تھے حضرت. اس سے طبیعت تازہ ہو جاتی ہے اور نیند اڑ جاتی ہے، نیند بھی اڑ جاتی ہے. تو میرے شیخ نے سنایا کہ ان بزرگ نے اس لڑکی کو، عورت کو کیا کیا جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا، اس کو 10 کی دوا دی، 10 آور موشن شروع. اب کئی موشن کیے، جب موشن کئی کیے تو موشن کرنے سے انسان کی آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں، اور یہاں حلقوں سیاہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے ادھر کالے کالی سیاہی پڑ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، اور آپ کی ڈاکٹر صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے. اچھا تو ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، وہ انہوں نے کہا نا آ جائیں گے، تو اس پر شعر سنیے. ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. نیک گمان سکھایا نا کہ ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو اب وہ کئی موشن آئے تو موشن زیادتی سے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور چہرے کی جو گوشت اور اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، ہڈیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، گویا کہ اس کی دلکشی، رانائی، کشش اور گلیمر اور چمک اور دھمک اور دھنک وہ سب ختم ہو جاتی ہے. یہ عالم ہوتا ہے موشن سے. اب اس کے بعد جب اس کا یہ نقشہ ہو گیا کہ بالکل آنکھیں اندر کو دھس گئی، اور آنکھوں کے آگے ہلکے پڑ گئے، ہڈیاں نظر آنے لگی، اور جو حسن دلکشی کشش تھی وہ کشش ختم ہو گئی. اب اس کے بعد بادشاہ نے سے کہا بزرگ نے کہ اب آپ حضور اس کو لے جائیں. اس کو کہا چلو میں لے جاتا ہوں. اب وہ بادشاہ نے، وہ بزرگ گئے، اس کو باہر بٹھایا کہ بیٹھو. کہا کہ دیکھو وہ جو میں نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا، آج میں وہ وعدہ نبھا رہا ہوں. کہا کیا وعدہ؟ کہا وہ جو میں نے تمہاری معشوقہ کو بلانے کا وعدہ کیا تھا.
تو کہا اچھا, وہ خوشی کے مارے تو وہ پوچھا اچھلا, کہا چلو, کہا بات میں بلا لوں, کہا نہیں نہیں میں خود چلتا ہوں, دوڑ کر پہنچا. اب جو اس کو دیکھا, کیونکہ وہ اس کے نمک پر مرا تھا, کیونکہ اس نے اس کو نمک پارا سمجھا تھا, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, نمک پارے, جس نمک پارے پر مرا تھا اب نمک ہی نہیں رہا, وہ جس کو معروم ہی فرماتے ہیں اس طرح سے کہ کھڈا تو وہی ہے, کھڈا اور تالاب تو وہی ہے لیکن اب اس میں پانی نہیں ہے. لہذا جب اس نے دیکھا اس کو, وہ جو کشش, وہ رخسار اور وہ ہونٹ اور وہ آنکھوں کی چمک, وہ روشن پیشانی, وہ ستوا ناک, وہ سرائی نما گردن, یہ تو سب اس کے نقشہ تو آئیڈیل یہ بنایا بتا نا کہ بالی ووڈ کی اداکارہ ہوگی, جو مس یونیورس بھی رہ چکی ہوگی, تو اس اداکارہ کا جو نقشہ بنایا ہوا تھا اس کی دلکشی اور رانائی کا کہ میں اپنی معشوقہ سے ملوں گا, اب جو اس نے سیاہ چہرہ دیکھا, ہڈیاں ابری ہوئی, آنکھیں نکلی ہوئی, حلقے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے, بس اس نے دیکھا اور دیکھا, دیکھ رہا ہے, دیکھا نہیں جا رہا مگر دیکھ رہا ہے, دیکھا نہیں جا رہا مگر دیکھ رہا ہے. ابھی عالم نتیجہ یہی ہوا, تھوڑی دیر میں گردن جھکا لی. اب اس نے کہا کہ, اب بزرگ نے کہا, اب چوٹ پہ لگ گئی تھی نا, کہا میں تنہائی دے دوں, کہا نہیں بس وہ ذرا مجھے کچھ ضروری امپورٹنٹ کام ہے, امپورٹنٹ. کہا کہ اتنی بہن سے بلایا, کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, میرے والد صاحب جو کہتے ہیں میں اسی پر عمل کروں گا. تو میرے شیخ نے فرمایا, تم بگڑنے والی بگڑ شکلوں پر اگر بگڑو گے, تم اگر بگڑنے والی شکلوں پر مرو گے تو باگڑ بلّا ہو جاؤ گے. ارے اس مولا پر فدا ہو, وہ مولا جس کے حسن کو, اس کے جمال کو, اس کے کمال کو اور اس کی مثال نہیں ہے کوئی, اگر اس مولا پر فدا ہوگے تو عارف باللہ کہلاؤ گے. اور فرمایا میرے شیخ نے کہ لیلہ کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, جا جاتے جوتے پڑتے ہیں, بھرے بازار میں جوتے پڑتے ہیں, اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, اور ان کے جوتے اٹھانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہماری نجات کر دے. جیسے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, ایک مزدور وضو کر رہا تھا ندی پر, ندی کا بہاؤ یوں, امام صاحب آئے اور بیٹھ گئے, اور بہاؤ یوں ہے, امام صاحب پہلے وہ شخص پڑھتا پھر امام صاحب, بہت بڑے اللہ والے عالم, محدث عظیم, حافظ حدیث, اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو اسناد کے ساتھ, اس کو حافظ حدیث بولتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ وضو کے لیے آئے, وہ مزدور وضو کر رہا تھا, دیکھا امام صاحب آئے, تو اس نے سوچا کہ امام صاحب اتنے بڑے عالم, اللہ والے, مجتہد, امام وقت, اور میں تو بھائی ایک عام آدمی ہوں. اس نے امام صاحب کے اکرام میں امام صاحب کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا کہ میرا وضو کا پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے تو میں وہاں چلے جاؤں. آہ میرے مرشد نے سنایا, اس شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس سے پوچھا, خواب میں دیکھا, پوچھا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا, کہا اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ تو نے میرے ایک مقبول عالم بندے کا اکرام اور ادب کیا, جا میں تیری صدا پر تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. میرے دوستو اللہ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور لیلہ کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, لیلہ کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, جہاں جاتے جوتے پڑتے ہیں. اگر مان لو مخلوق کے جوتے نہ پڑے تو ان کے دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں. لہذا لیلہ کا کوئی عاشق چین سکون میں نہیں ہے, پوچھو جا کر رومانٹک دنیا والوں سے کہ تمہارے کیا چین اور سکون مل رہا ہے ان کے چکروں میں گھوم کر, فلموں اور کے چکر میں, یا چیٹنگ کر کر کے جو تم چاٹتے ہو اپنے وقت کو, کیا مل رہا ہے تم کو ذرا بتاؤ؟ یہ گھبراہٹیں کیوں ہیں, یہ پریشانیاں بے چینی کیوں ہیں؟ جوانی کا زمانہ ہے لیکن شکایت کرتے ہیں کہ بہت دیر بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں, کمر میں درد رہتا ہے, پنڈلیوں میں ایکھن رہتی ہے, دل کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اگر قطرے آتے ہوں پیشاب میں تو پھر اس کا کیا حکم ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ ساری لعنتیں اسی کی وجہ سے ہیں. اور ہاں دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اگر بلی کودے تو ایسا لگتا ہے کہ شیر آ گیا, ایسا دل کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں ہر وقت کشمکش رہتی ہے نا, دل میں ہر وقت کشمکش ہے, ایک حسین, دو حسین, تین حسین, ایک دل ہے. اس لیے میرے شیخ کا شعر ہے, فرماتے ہیں ایک حسین ہو تو دل اس کو دے دیں, ایک حسین ہو تو دل اس کو دے دیں, سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں,
ان ہزاروں میں کیسے کرے گا بھائی؟
ایک چوہا ہے ہزار بل ہے میر، حضرت کا شعر سنیے، ایک چوہا ہے ہزار بل ہے میر، سخت مشکل ہے کہ کس میں انٹر ہو، کتنے بل پاس کرے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی کتنے بل پاس کرے گا؟ اس لیے میرے شیخ کا شعر دیکھا آپ نے، کہتا ایک چوہا ہے اور ہزار بل ہے میر، سخت مشکل ہے کہ کس میں انٹر ہو، کہاں داخل ہو، کتنے شکلوں کو دیکھے گا، پاگل بنے گا، یہ بھی دیکھی وہ بھی دیکھی یہ بھی دیکھی، چین سکون تھوڑی پاتا. اگر اللہ واللہ اگر حسینوں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ ہوتا، اگر حسینوں کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے سے منع نہ فرماتے، نہ دیکھنے میں فائدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو کہ ارحم الراحمین ہے، جس نے ہمارے دل کو پیدا کیا، ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے اپنی جوانی اپنی زندگی اور صحت کو برباد کریں. تو فائدہ ہوتا کیوں منع فرماتے؟ جس اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، یہ زمین آسمان سورج چاند ہمارے لیے تو بنایا ہے، یہ سورج ہمارے خادم ہے، یہ چاند ہمارا خادم ہے، زمین آسمان یہ ہمارے خادم ہے، یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا، ان کو ہمارے لیے، ہم کو اپنے لیے، یہ ہمارے ہم تمہارے، یہ ہمارے ہم تمہارے، اس طرح ہو گئے ہم اللہ کے پیارے. مرنے والی شکلوں پر مرنا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا مضمون کہ دل اللہ کے ساتھ کیسے چپکا ہو، دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے چپکا ہو. ہاں مسجد میں دنیا کے کام کر رہا ہے، دل بکار، دست بکار یعنی ہاتھ کاموں میں مشغول، دل بیار، یہی تو چیز ہے اللہ والوں کی، اہل اللہ کی. اور رہی سوال کی یہ چیز کیسے ملتی ہے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ جو خانقاہیں بنائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کے لیے، اب جعلی خانقاہ اگر ہو جہاں پر ڈھول تماشے ہوتے ہوں، جہاں قبروں کو پوجا جاتا ہو، جہاں بریانی کی دیگیں کھڑکتی ہوں، جہاں کے پیر صاحب نمازیں نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اگر جعلی موجود ہے تو اس نے سب کی نفی کر دی. اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہے اس کو کوئی دھوکہ دے دے تو کیا کرے گا، شادی چھوڑ دے گا کیا؟ دوسرے کے پاس جائے گا، وہ بھی دھوکہ دے دے اس سے بھی شادی چھوڑ دے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، دس سے بھی دھوکہ جائے گا پھر بھی شادی سے دس بردار نہیں ہوگا شادی کرنے سے. تو یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی دھوکے باز، مان لو کوئی دھوکے باز ملا بھی مل جائے، چکر باز ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، کمی نہیں ہے، جعلی ملا بہت ملیں گے، جعلی پیر بہت ملیں گے، جعلی ڈاکٹر بھی ملیں گے، سب ہر ہر آدمی دو نمبر ملے گا مارکیٹ میں مال، لیکن ایک نمبر، دو نمبر مال مرتا ہی ایک نمبر سے. اگر فوٹو اسٹیٹ آپ کو مل جائے تو فوٹو اسٹیٹ کس سے بنتی ہے؟ اوریجنل اور اصل سے بنتی ہے. اگر اصلی مال نہیں ہوگا تو نقلی مال کیسے بنے گا؟ نقلی مال دلالت اس بات کا کرتا ہے کہ اصلی مال موجود ہے. خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ اب خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ بنانا. اس کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ وہ جو دل، ہمارا جو دل غیر اللہ میں اٹکا ہوا ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹک جائے. رجل قلبہ معلق فی المساجد یا فی اللہ بول دو اس کو، یعنی سمجھ لو یہ مسجد کی طرف مجازا نسبت کرتی ہے، ورنہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہاں بیت اللہ ہے، یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، تو گویا کہ گھر گھر سے مقصود نہیں ہے، گھر والے سے دل لگانا مقصود ہے کہ گھر والے سے دل لٹکے اور لٹکے دل لٹک جائے اس میں. حکیم الامت تانوی رحمتہ اللہ علیہ سے خواجہ عزیز حسن مذوب ڈپٹی کلیکٹر تھے، یہ خواجہ عزیز حسن مذوب ڈپٹی کلیکٹر تھے، تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی ہوتا ہے، دنیا کے کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی ہو، ایک مثال تو میں نے سمجھا دی تھی، اب یہ میرے بڑوں کی بات پیش کر رہا ہوں. میں نے جو مثال پیش کی تھی وہ یہ کہ نئی نئی جب شادی ہوتی ہے دفتر میں ہوتا ہے، اور دل کہاں ہوتا ہے؟ بیوی کے ساتھ. انجو سادنی وہ ہنی مون منانے گیا مری میں، تو اس کا دوست وہاں ملا، تو اس کے دوست نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ ہاں یار وہ ہنی مون منانے آیا تھا. کہا اچھا وہ بھابھی کدھر ہے؟ کہا وہ اس کو تو نہیں لایا. کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اصل میں اس نے مری دیکھا ہوا تھا. لٹکا اور لٹکا ہوتا ہے میرے دوستو، جس طرح سے ایسے ہی. تو حکیم الامت تھانوی نے اس نے پوچھا، حکیم الامت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت کیسے ہوتا ہے یہ کہ انسان کام کرے دل اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ، وہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا بات یہ کہ یہ تو چیز صحبت میں بیٹھنے سے پتہ چلتی ہے، لیکن میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا، اس زمانے کی مثال تھی، فرمایا کہ دیکھو خواجہ صاحب، یہ گاؤں دیہاتوں میں بوڑھی عورتیں، یہ گھر کی عورتیں ہیں، یہ ندی اور دریا پر پانی بھرنے جاتی ہیں، گھڑے میں پانی بھرتی ہیں، تو ایک گھڑا ان کی بغل میں ہوتا ہے اور ایک گھڑا ان کے سر پر ہوتا ہے. اچھا، بغل کے گھڑے کو تو پکڑا ہوتا ہے، اور جو گھڑا سر پر ہوتا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہوتا. اب وہ ایک ہاتھ ہلا رہی ہے اور باتیں بھی کر رہی ہیں، ارے بہن سنا کیا حال ہے فلاں، آپس میں جس طرح ان کی انداز گپ شپ بھی کر رہی ہیں. شپ بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، وہ گھڑا سر پر ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، اس کو ہاتھ لگایا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ گھڑا سر پر قائم کیسے؟ کہ ہمارے بچپن میں تو ہم نے بہت دیکھا تھا، وہ ایک مٹکے والا آتا تھا، اس کی سر پر وہ لمبا سا رکھا ہوتا تھا، اوپر مٹکا ہوتا تھا، وہ لمبی سی لوہے کی وہ سر پر، اور ایسے ایسے کرتا تھا. پتہ نہیں اب تو بہت زیادہ، بچپن میں دیکھا تھا اس کو، ہے نا فاروق تھا، اب تو تماشا زمانہ ہوا، وہ ڈھول پر وہ مانگنا وہی تھا، لیکن وہ ایک اپنا تماشا دکھاتا تھا کہ لمبی سی ہے اور کئی فٹ، دس دس فٹ، آٹھ آٹھ دس دس فٹ لمبی، اوپر مٹکا رکھا ہوا ہے. ظالم کی پریکٹس کے مٹکا گرے بھی نہیں. تو اب وہ گھڑا سر پر ہے، یعنی مٹکا، وہ مٹی کا، اور ہاتھ، ایک ہاتھ ایک بغل میں بھی مٹکا، ہاتھ ہلا رہی ہے اور گھڑا گرتا نہیں ہے. حکیم الامت نے فرمایا، بتاؤ یہ کیوں ہے؟ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا، فرما دیجئے. تو حکیم الامت تھانی رحمت اللہ فرمایا کہ خواجہ صاحب، بات یہ ہے کہ وہ باتیں تو اپنی سہلی سے کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو دل کا دھیان ہے وہ گھڑے کے ساتھ اوپر والے مٹکے سے ہوتا ہے. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مٹکا گر بھی جاتا ہے، تو وہ عورت اپنی سہلی سے کہتی ہے، ارے بہن میرا دھیان ہٹ گیا تھا، بہن میرا دھیان ہٹ گیا تھا اس لیے مٹکا نیچے گر گیا. تو پتہ یہ چلا کہ دھیان بھی نصیب ہوتا ہے. جب ایک دنیا کی چیز کے ساتھ یہ دھیان ہے، تو میرے دوستو اگر اللہ والوں کا اللہ تعالی کے ساتھ دھیان ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. خواجہ صاحب نے ایک سوال اور کیا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاتے ہیں، تو کیا جو آدمی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتا بھی چل جاتا ہے؟ اس کو پتا بھی چل جاتا ہے؟ حکیم الامت کی تو تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مضامین اللہ اکبر عجیب. حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب اب دیکھیے حضرت نے سوال کیا ہے، خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ یارو بتاؤ، عزیز الحسن نام تھا خواجہ، عزیز الحسن مجذوب، عزیز یارو بتاؤ عزیز الحسن بالغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دوستوں سے پوچھنا پڑتا ہے بلوغت کے لیے. یہ سوال کیا؟ خواجہ صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. پھر حکیم الامت نے فرمایا کہ جس طرح سے جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر، اس کی بدن کے اندر ایک نئی طاقت آ جاتی ہے، اس کا دل و دماغ کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں بلوغت جسمانی کی وجہ سے. فرمایا اسی طرح سے جب بلوغت روحانی ملتی ہے، یعنی بندہ اللہ والا بنتا ہے اور دل میں مولا آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، اور پتنگوں کے وز اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کوندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرح سے روحانی جسمانی بلوغت کی وجہ سے اس کے خیالات، اس کے بدن کے اور احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں، سوچ اور فکر بدل جاتی ہے، فرمایا اسی طرح سے جب روحانی بالغ ہوتا ہے اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، پھر اس کا وہ عالم ہوتا ہے کیا بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لے کر آتا، مال و دولت والوں کے مال و دولت سے محروم نہیں ہوتا، حسینوں کے حسن سے محروم نہیں ہوتا، سورج اور چاند کی روشنی اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب اس کو بادشاہوں کو جو بادشاہ کی بھیک دیتا ہے وہ مولا اس کے دل میں ہے، اور سورج اور چاند کو جس نے روشنی کی بھیک ادنا سی بھیک دی وہ مولا اس کے دل میں ہے، مال و دولت والوں کو مال و دولت دینے والا وہ اس کے دل میں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ لوگ آپ کو شاہ صاحب بولتے ہیں، شاہ صاحب کیوں کہتے ہیں، کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ تو فرمایا کہ بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں. بخانہ زر نمی دارم فقیرہ، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں. ولے دارم، ولے دارم خالق زر امیرم، لیکن اپنے دل میں سونے کے خالق کو رکھتا ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. یہ ہے وہ توبہ کہ دل کو ہر وقت اللہ تعالی کے حضور میں رکھتے ہیں. یہی ٹیکنالوجی میرے دوستو کہ دل اللہ تعالی کے ساتھ چپکا ہو، لپٹا ہو، لٹکا ہو اور اٹکا ہو اور چمٹا ہو، چپکا بھی ہو، چمٹا بھی ہو اور چپکا بھی ہو. یعنی دل اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی سے التزام نصیب ہو جائے. یہی چیز صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. لیکن چپکانے کی دو قسمیں، دل کو چپکانے کی، جیسے آج کل ہمارا دل ہم لوگ کیسے چپکاتے ہیں، مسجد میں آئے تھوڑی دیر چپکائے پھر گئے ختم. جس نے چاہا ایک حسین آئی اس نے ہمارا دل اچاڑ کر پھینک دیا اللہ تعالی سے، یا رمضان شریف میں دل چپک گیا، حج قربانی کا زمانہ آیا تو پہلی تاریخ کو داڑھی رکھ لی، قربانی کر کے داڑھی منڈا دی تو تھوڑے دن کے لیے چپکا ہوا ہے. کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ کہ جی قربان کرنے والے کے لیے داڑھی رکھنا یہ مستحب ہے. حالانکہ قربانی کرنے والے کے لیے تو مستحب ہے، اور اگر کوئی آدمی ناخن کاٹ لے کوئی گناہ نہیں ہے اس کو. اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں، یعنی ابھی 10 دن چل رہے ہیں، ابھی عید نہیں آئی ہے، پہلی تاریخ شروع ہو گئی چاند کی، اس نے ناخن کاٹ لی، کوئی گناہ نہیں ملے گا اسے. ہاں ایک ثواب نہیں ملے گا، یعنی یوں سمجھ لے کہ انڈا نہیں ملے گا لیکن ڈنڈا بھی نہیں ملے گا. یہ ہوتا ہے مستحب. مستحب کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس میں انڈا اور مرنڈا تو ملے لیکن ڈنڈا نہ ملے. اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں انڈا اور مرنڈا نہیں ملتا بلکہ ڈنڈا ملتا ہے. یہ گناہ کی تعریف سمجھ لینا، کہ جس میں ڈنڈا ملے اور انڈا اور مرنڈا نہ ملے. اور نیکی اور فرض اس کو بولتے ہیں کہ جس میں انڈا اور مرنڈا ملتا ہے، اور جو انڈا مرنڈا نہ لے اس کو ڈنڈا ملتا ہے. وہ فرض واجب کے درجے میں ہوا. یعنی انڈا مرنڈا لینا اس میں ضروری ہے، اگر نہیں لے گا انڈا اور مرنڈا نہیں لے گا تو اس کو ڈنڈا ملے گا. انڈا مرنڈا اور ڈنڈا سے مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو داڑھی رکھنا، اور وہ بھی ایک مٹھی، اور مٹھی بھی کس کی ہو؟ اپنی ہو. اپنی جو بازے لوگ چھٹی کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہم نے اپنے بچے کی مٹھی سے ناپ لیا تھا. میرے شیخ نے فرمایا یہ گڑبڑ جگا گڑبڑ بازی دے، یہ گڑبڑ بازی نہیں چلے گی، یہ کام نہ کرے، اپنی مٹھی سے ناپے. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کا مسئلہ واجب وجوب کا ہے. سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سنت پڑھتے، نماز بھی تو سنت ہے. سنت کے معنی طریقے کے ہیں میرے دوستوں، لہذا نماز بھی سنت ہے. لیکن نماز کی ایک حیثیت سنت کی اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور دوسری حیثیت جو شریعت نے مقرر کی کہ جیسے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور مسجد میں نماز مردوں کے لیے پڑھنا یہ واجب ہے. مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے. جماعت سے مسجد میں پڑھنا تو سنت تو ہر چیز ہے. تو داڑھی رکھنا آپ کا طریقہ ہے، لیکن داڑھی کی جو خود حیثیت ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، وہ وجوب کی ہے. یعنی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. جو رکھے گا اس کو انڈا مرنڈا ملے گا، نہیں رکھے گا تو ڈنڈا ملے گا. ایک خواجہ صاحبی فرماتے، جن کے واقعہ سنا نا میں نے بھی، خواجہ عزیز حسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے مذہب تم کیا لے کر آئے؟ تو فرماتے میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. کون محبوب؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ اللہ صورت کا بنانا تو میرے اختیار میں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی حقیقت تو میں نہیں ڈال سکتا، میرا وہ درجہ نہیں ہے، لیکن میرے پیار میں آپ کی نقل کر لی ہے میں نے. اور نقل کی برکت سے اصل بھی مل جاتا ہے، نقل کی برکت سے اصل بھی مل جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، توبہ کی تیسری قسم یہ کہ دل اور روح اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ چپکاؤ. اور اس کو چپکانے کا طریقہ عرض کر رہا تھا کہ ایک رکھا، کچھ دن ہوئے بنے باخدا، پھر ختم ہو گیا. رمضان شریف میں جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے، غیر رمضان میں نہیں پڑھتے. اس لیے کہتے بھی ہیں کہ جی نماز پڑھ، نماز رمضان میں تو مزہ کچھ اور آتا ہے، تو وہ مزہ صرف رمضان کی برکت سرانکوں پر ہے، لیکن دراصل وہ مزہ رمضان سے لیے خاص نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں عبادتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف میں آگے بڑھتے ہیں، تو نیکیوں میں خاصیت سکون، اطمینان اور چین کی ہے، اور گناہ سے ہم خود ہی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرے دوستو وہ ہمیں رمضان شریف سکون معلوم ہوتا ہے. غیر رمضان میں جب ہم نے سکون دینے والے اعمال میں کمی کر لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکون میں بھی خود بخود کمی آ گئی. یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو اب ایک تو طریقہ ہوا، تو حضرت نے کیسے سمجھا؟ دیکھو ایک تو اب دو کاغذ کو چپکانا ہے. ایک تو چپکانے کا طریقہ ہے، یہاں گوند لگائی، یہاں لگائی، یہاں لگائی، یہاں لگائی، یہاں مختلف جگہ اور چپکا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بچہ بھی اس کو الگ کر سکتا ہے، کاغذ کو انگلی ڈالے گا، بیچ میں کاغذ ڈالے گا، وہ الگ ہو جائے گا. اور ایک طریقہ میرے شیخ نے فرمایا، ایک طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر پورے ایسے گوند لگا دی، پورے گم لگا دی اور گوند لگا دی، اب کاغذ چپکا دیا، اب کاغذ پھٹ جائے گا لیکن جدا نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی طرح سے دل کو بھی اللہ تعالی کے ساتھ ایسے ہی چپکاؤ کہ اللہ 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور میرے شیخ نے فرمایا کہ بزبان حال، بزبان حال وہ جنازہ کیا کہہ رہا تھا کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تم دوسری شادی سے کیوں منع کرتے ہو؟ میں نے کہا تم دوسری شادی پر کیوں زور دیتے ہو؟ تو کہنے لگے سنت ہے صحابہ کی. میں نے کہا میں منع اس لیے کرتا ہوں، عدل نہیں کرتے لوگ، جب نئی بیوی پاتے ہیں 18 کی تو پرانے 3 کو بھول جاتے ہیں، جب نیا 3 بجاتے ہیں تو پرانے 3 بھول جاتے ہیں. جیسے 3 کا ڈبا گھی کا لائے، پہلے 3 کے ڈبے آئے تو تھے کنستر وغیرہ، ملتے تو اب بھی ہیں خیر، تو کنستر لاؤ، تو جب پرانا 3 خالی ہو جاتا ہے تو نیا 3 بجاتے ہیں، پرانے 3 کو پھینک دیتے. نہیں کیا بات ہے کہ جب نئی بیوی کو پاتے ہو دوسری پرانی بیوی کو بھول جاتے ہو. اب تمہیں 3 مل گیا نیا، 18 کا 3 مل گیا، تو تم نے جو ہے پرانی والی کو بھول گئے، یاد ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ نے شادی کی تھی. میں نے کہا صحابہ سے اپنے کو مت ملاؤ، صحابہ نے اگر دوسری شادی کی تھی، کہا میرے اندر طاقت. کہنے لگے میرے اندر طاقت ہے. میں نے کہا طاقت کا معیار تمہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے کیا معیار ہے؟ دیکھیے وہ آ گئے ڈاکٹر، دیکھا نا جن کے لیے شیر پڑا تھا وہ آ گیا، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، میں نے آج آپ کو یاد کیا تھا بھرے مجمع میں، اور دیکھو آ گئے نا، ہاں آپ لوگ بھی گواہ ہیں نا جی، دو ٹر آ گئے، دو ٹر اور مسٹر بھی ہیں، یہاں کئی ٹر ہیں. لیکن ماشاء اللہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، ادب کی مجلس ہے، اس لیے کوئی ٹر کرتا نہیں ہے، خاموشی سے سنتے ہیں نا، یہ ادب ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کہ طاقت کا معیار بتاؤ. کہ طاقت بس میرے اندر ہے. میں نے کہا سنو صحابہ کی، جس سے تم ملاتے ہو نا، صحابہ کی طاقت کا معیار سنو، کہ صحابہ روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے دن بھر روزہ رکھ کر، اور شام کو افطار کرتے تھے کس سے؟ چھولوں سے، پکوڑوں سے، فروٹ چاٹ سے، دہی بڑوں سے اور شربت روح افزا سے، اس سے افطار کرتے تھے، صرف ایک کھجور سے، صرف ایک کھجور سے. اور بلکہ بعض مرتبہ تو یہ عالم ہوتا تھا کہ کھجور کی گٹلی سے. تو صحابی سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو کھجور کی گٹلی سے کیا طاقت ملتی تھی؟ تو اس صحابی نے فرمایا یہ تو ہمیں تب پتا چلا جب وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی، کہ کیا طاقت اس سے ملتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کھجور سے افطار کرتے تھے اور روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے، اور ایک کھجور سے افطار کرتے تھے اور رات کو اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتے تھے. میں نے کہا ایسی طاقت ہے؟ اور سنو تمہارا ہمارا حال، جس دن روزہ رکھ لے بیوی نے کہا جاؤ ذرا آلو لے آؤ، تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی گرمی میں جاؤں گا؟ تمہیں پتہ نہیں مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے،
ویسے ہی شوگر لو ہو رہی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھ کے احسان کیا ہے, یہ حال ہے ہمارا. ایک روزہ رکھ, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, آج روزہ ہے میرا دماغ خراب ہے, گویا کہ روزہ دماغ خراب کر رہا ہے. اللہ استغفر اللہ, دماغ ہمارا خواب ہے خراب ہے, روزے پہ ڈال دیتے, بس ذرا سا کھانا نہیں ملا پاگل ہو گئے. یہ تو ہمارا حال ہے, پانچ منٹ دیر ہو جائے تو ہمارا تو میٹر آؤٹ بلکہ شارٹ ہو جاتا ہے جس کو کہتے, یہ ہمارا حال ہے. ایک ٹائم کھانا چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں, اور صحابہ کا کی قوت اس کو بولتے ہیں, یہ تھوڑی ہماری طرح. اور جہاد بھی اچھا, ایک تو روزہ, پھر جہاد, پھر ایک کھجور سے افطار, پھر اس پر صحبت. اللہ اکبر, کیا شان ہے ان حضرات کی جنہیں کہ ہر چیز میں ان کی نقل نہیں کی جاتی. ایسی طاقت لے کے آؤ, پہلے دکھاؤ ذرا مجھے ایسی طاقت, پھر ایک کھجور سے افطار کرو, تمہارا تو یہ حال ہوگا عشاء کی نماز بھی نہیں. مگر عالم یہ ہوتا ہے کہ افطار کھانے میں مغرب کی جماعت چھوڑ دیتے, کیوں؟ کیونکہ کمزوری بہت ہو جاتی ہے. تو یہ عالم ہے, کیا سب ملاتا ہے اپنے کو. تو صحابہ کا عالم تھا, کیا عالم, پیٹ پر پتھر باندھا لیکن اللہ تعالی کو ناراض نہیں کیا صحابہ نے, اس طرح سے عالم تھا. اور ہمارا کیا حال ہے, ابھی محرم آ رہا ہے, ابھی ہم حلیم پکائیں گے, بڑا مزہ آئے گا, حلیم پکائیں گے اور شربت تقسیم ہوگا. کیوں؟ یاد حسین منا رہے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عجیب دیکھیے, ان کی یاد منا رہے ہیں, ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں. کمال ہے, وہ تو بھوکے رہے پیاسے رہے اور ہم لوگ حلیم کھا کے شربت پی کے یاد منا رہے, کیسے چلا گئے ہم لوگ. یعنی ہماری چلائی کی دیکھی, وہ بےچارے بھوکے پیاسے رہے, وہ بےچارے بھوکے پیاسے رہے اور ہم لوگ شربت پی رہے. اور ہائے حسین, واہ حسین, کیا نام ہے دیکھو, واہ شاباش ہے تیری چلاکی پر, کیسے چکر بازی لگائی. اور حلیم پکاتے ہیں کیسے, رات بھر, رات بھر حلیم, وہ چونکہ لمبا بھی ہوتا ہے, گانے چل رہے ہیں اور چمچہ چلا رہے ہیں اور پیچھے بھی کوئی چیز چل رہی ہے. ہر ایک دب رہا ہوں, ہر ایک دب رہا ہوں, تحریک دبر, یہ عالم ہے. اور کیا ہے جی, محرم منا رہے ہیں, یہ محرم منا رہے ہیں جناب, کھا کے کھا کھا کے اتنے حلیم کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ گیس نہیں نکل رہی, سوئی گیس والوں سے رابطہ کرے, ان کو بہت تجربہ ہے. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کوئی کنیکشن لگا دیں گے. اچھا ہے وہ سوئی گیس والوں سے بھی بل سے جان چھوٹ جائے گی, اسی سے چولہا جلے گا. یہ عالم ہے. ذرا ہم لوگوں کی چلاکی دیکھی ہے آپ نے, کہ ہم لوگ کیسے منا رہے. سوال پیدا ہوتا ہے, اشکال ہے کہ کیا حلیم منا, سوال ہے کیا کسی مولوی نے حلیم کو حرام بولا. ہاں یہ جو محرم میں حلیم منا رہے یا شربت, اور سارا سال ایک آدمی ہے, ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ہے, اب جو ہے شوال کا مہینہ ہے, ایک پیاسا آیا, بھائی پیاس لگ رہی پانی پلا دو. کہا ہاں بیٹھو بیٹھو. کہا بھائی جلدی کرو, پیاس سے میرے حلق میں برا حال ہو رہا ہے, مرنے والوں. ارے صبر کرو, ابھی محرم آنے والا ہے, اس میں ہم سبھی لگاتے ہیں, ہم آپ کو ابھی نہیں پلائیں گے, ہم صرف محرم میں سبھی لگاتے ہیں, ہم صرف پیاسوں کو محرم میں پانی پلاتے ہیں. عالم ہے, حالانکہ پیاسے کو پانی پلانا ایسا ہے, اگر کسی پیاسے کو جہاں پانی ملتا ہو وہاں پانی پلانا ایسا اجر و ثواب ہے جیسے غلام آزاد کر دیا, اتنا اجر و ثواب ہے. لیکن ہماری پیاس بجھانے کا صرف محرم کے لیے خاص ہے. کیوں؟ واہ حسین. اس لیے مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ ذرا اپنی, اب الحمدللہ پڑھا لکھا زمانہ آ گیا, اچھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, پھر بھی اسی بھیڑ چال میں چلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تحقیق کرے, ہر چیز ہے, سمجھدار ہے, پوچھے, تحقیق کرے مسائل کی. صرف وہ چلا آ رہا ہے کہ ہم باپ دادا کی رسموں کو کیسے چھوڑ دیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا تو گدھوں پر سفر کرتے تھے, ہم کیوں 2D میں گھومتے. اگر ہم اتنے باپ دادا کے عاشق ہیں تو سفر کریں نا گدھوں پر, کیوں اب شاندار مکان میں رہتے ہیں. ان بیچاروں نے تو سردی بھی جھوپڑیوں میں گزاری ہیں, بلکہ اپنے باپ داداؤں کے حالات سنے, کیسے کیسے عالم تھا, مہینوں گوشت نہیں ملتا تھا جناب, ایسا عالم ہوتا تھا. اور آج کل کیا عالم ہے, ڈاکٹر کہتا ہے خدا کے لیے ذرا گوشت کم کھاؤ, کیونکہ تمہارے گردے فیل ہونے والے ہیں, تمہارے پروٹین بڑھ گئے ہیں, تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ سب چیزیں بڑھانے والی ہیں نا, تمہارے خون میں گرمی آ گئی ہے, ذرا گوشت کم کھاؤ. اب یہ عالم ہو گیا. اور پہلے عالم تھا کہ گوشت ملتا نہیں تھا,
اور اب ماشاءاللہ اب مسلمان کے پاس اب الحمدللہ کھانے کی کمی نہیں ہے، اب الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کھانے کی کمی نہیں ہے لیکن اطاعت اور فرما برداری کی کمی آ گئی ہے. یہ دکھ کی چیز ہے کہ ان صحابہ کا آپ دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. ہمارے پیٹوں پر چربیاں بندھی ہوئی ہیں، ابھی تو تازہ تازہ قربانی کے گوشت بندھے ہوئے ہیں. جائز ہے، منع نہیں ہے، دیکھو حلال چیز حلال ہے، منع نہیں کر سکتا میں اس کو، لیکن مقصد جو بتانے کا ہے، جو میں درد کو منتقل اور اپنے بزرگوں کے درد کو پیش کر رہا ہوں، وہ کیا وہ درد میرے سینے میں بھی منتقل ہو جائے اور ہمارے ہم سب کے سینوں میں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، نعمت استعمال کریں لیکن نعمت دینے والے کو نہ بھولیں. نعمت استعمال کریں لیکن نعمت دینے والے کو نہ بھولیں. صحابہ کا عالم یہ تھا کہ تھوڑی نعمت کھاتے تھے، ایک کھجور کھاتے تھے اور ایک کھجور کھا کر روتے تھے کہ یا اللہ اتنی نعمتیں آپ دے رہے ہیں، اتنی نعمتیں، ہم آپ کا شکر کیسے ادا کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے، ملا القاری رحمتہ اللہ نے مرقات کے اندر لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ایک دفعہ رات کو آہوزاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے. شکر ادا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں، میں تو بہت عاجز اور کمزور ہوں. فوراً وہی نازل ہوئی، پیغمبر تھے، نبی تھے، وہی نازل ہوئی کہ یا داؤد الان اشکرک، اے داؤد اب تو نے ہمارا شکریہ ادا کیا، اب تو نے شکریہ ادا کیا. یعنی کیا؟ اپنی شکریہ ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں طاقت کو اور نعمت کو استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں لیکن عاجز اور کمزور ہیں، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما دیجئے. بس سمجھو یہ شکریہ ہے. تو کتنا نعمت میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ذرا سوچے، ہم خود ہی سوچے. ایک سانس کے بعد دوسرا سانس مل جانا، عافیت مل جانا، جبکہ حالات کیسے عجیب و غریب ہیں، انسان کو انسان کا پتہ نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. لہٰذا اسی لیے خود بھی اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اب گھر والوں کو ایک چیز سکھائے، وہ کیا کہ فجر مغرب کے بعد تینوں قل، یعنی قل ہو اللہ احد والی سورت تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق والی سورت تین دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس والی سورت تین دفعہ صبح شام یہ پڑھیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو تو تکفیکا من کل شیء، تکفیکا من کل شیء، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی ملا علی قاری نے اس کی شرح میں فرمایا تکفیکا من کل شر، ہر شر کے لیے کافی ہو جائے گا. او من کل وردن، یہ تعوذ بھی، تم بڑے بڑے جو وظیفے پڑھتے ہو حفاظت کے لیے، یہی وظیفہ کافی ہو جائے گا. اور دیا ہوا کس کا؟ اللہ اکبر، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صبح شام اس کو پڑھے. اب جادو ہے، بری نظر ہے، حسد ہے، اور کوئی جسمانی بیماری ہے، جن ہے، آفیب ہے، سانپ بچھو ہے، ارے میاں ہر چیز کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. کیسی مزے کی چیز، آسان کتنا، چند ایک منٹ نہیں لگتا اس میں پڑھنے میں. لہٰذا اپنی عورتوں کو بھی سکھائے، اپنی ماں بہن بیویوں کو بھی ذکر سکھائے، اور بچوں کو بھی پڑھائے، ان کو بھی عادت ڈالے کہ بیٹا اس کا معمول رکھو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان ہے، حالات جو بھی ہے، گویا کہ اس نے اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا وہ ہماری کافی نہیں بنا سکتا، پھر نہ چائے بنا سکتا نہ کافی، کیونکہ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کافی لکھتے ہیں ڈاکٹر، ہوا شافی ہول کافی، ہوا شافی ہول کافی لکھتے ہیں نا ڈاکٹر حضرات، تو بس یہ اللہ ہی کافی ہے. تو یہ تینوں قل کا وظیفہ اس کو معمول بنا لے، صبح شام، فجر بعد، مغرب بعد. اور حضرت نے حضرت انگلینڈ تشریف لے گئے تھے میرے شیخ، وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، کیوں فرمایا کہ جب تک ٹرن آئے تو مسٹر کو مزہ نہیں آتا ہنسانے کے لیے. تو یہ پڑھے میرے دوستو، اور مضمون وہی تھا کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا، ایک لمحہ ایک سانس ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. اور یہ درد اللہ والوں سے سیکھے، یہ درد سیکھے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. ہم نے سیکھی ہے، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر. ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فردانوں کو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
دعا کر لیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مکانات کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی، ہماری دکان کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، اور ہمارے ملک کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ تعالیٰ اے کریم مالک ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا تعلق خاص عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے اور ہمارے دلوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجیے کہ بادشاہت کا عالم، وزارت کا عالم، مال و دولت کا عالم، سورج و چاند کا عالم، پھولوں کا عالم، ننگی فلمیں اور ننگی تصویریں اور حسینوں کا عالم، رومانٹک دنیا کا عالم، کوئی عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، اور ہم یہی کہیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں، یا اللہ اے کریم مالک ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما، اپنا قرب خاص، اپنا تعلق خاص عطا فرما، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اپنی دوستی اور ولایت کا وہ مقام عطا فرما کہ جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں، اور یا اللہ مقام صدیقیت کا بھی انتہائی مقام عطا فرما، ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، ہماری صورت، ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہم میں سے جس کی جو حاجات ہیں جائز حاجات کو علی مخبیر اپنے کرم سے پورا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ برے ارادوں میں ہم سب کو نامعارض فرما، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، یا اللہ سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، اذان ہوگی۔